جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد اس سے جو آپ کا میں سوال سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کے نام مکان کر دیا تھا. جی ایسے ہی ہے, اور اس نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا, اور ابھی فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ سیکنڈ وائف ہیں اور ان کو کچھ نہیں دیا گیا فلاں فلاں. سب سے پہلے تو یہ ذہن رکھ لیں کہ یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے. اگر اس انسان نے اپنا مکان زندگی میں اپنی بیٹیوں کو دے دیا ہے تو وہ وراثت ختم, اب وہ وراثت میں آئے گا ہی نہیں. تو جب اس نے بیٹیوں کو دیا تھا تو اس وقت اگر اس کی بیوی کچھ اعتراض کر دیتی یا یہ کہتی کہ مجھے بھی حصہ دیا جائے, اور انسان جو ہے اس وقت اصل میں انصاف کرنا ہوتا ہے, تو وہ وراثت نہیں ہوتی ہے. وراثت یہ ہوتا ہے کہ انسان فوت ہو جائے اور اس فوت ہونے کے بعد جو کرنٹلی اس کے پاس موجود ہے اس کی تقسیم بطور وراثت کی جاتی ہے. زندگی میں جو دے دیا ہے, چاہے بیوی کو پورا مکان دے دیتا ہے تو بیٹیوں کا اس میں کوئی حق نہیں تھا, ٹھیک ہے, بیٹیوں کا دے دیا ہے زندگی میں تو وہ بیٹیوں کا بن گیا اس میں اس کا. مسئلہ زندگی اور وراثت کو مکس نہ کریں. ہمارے جو تقسیمیں ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جی یہ اس نے اس کو دے دیا تھا, وہ اس نے اس کو دے دیا تھا. بھائی وہ جو دے دیا زندگی میں بطور گفٹ کے دیا ہے, بطور ہبہ کا دیا ہے, بطور تحفہ کے دیا ہے, جو اس کو دے دیا اس کے نام کروا دیا, وہ وراثت میں نہیں آئے گا. وہ اس کے پاس ہے لیکن ان کے نام لگوا چکا ہے, دے چکا ہے. اس لیے واللہ اعلم ایسی صورت میں تو یہ کہنا چاہیے کہ جب اس خامد نے وہ دیا تھا, اور اگر وہ سیکنڈ وائف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ والا مکان اس کے آنے سے پہلے اس کی بیٹیوں کو دیا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال جو بھی ہے کہ وہ اب اس کو وراثت میں شمار نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے. جزاکم اللہ احسن. جی اور کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو پلیز کر سکتے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر تھا فرمائے. سر جو پہلا سوال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے, لا تسافر المرأة الا ومعها محرم, بخاری میں بھی اور باقی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جس وقت تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو. اور یہ عام سفر ہے, کوئی بھی سفر ہو, حج کا بھی اس میں سے ایک سفر ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے لوگ غور کرتے ہیں, چونکہ جانا ہی نیک کام کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس میں لازم ہے کہ انسان وہ تمام اب چیزیں اپلائی کریں جو سفر کے لیے بنتی ہیں, وگرنہ یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے خاص ہے. یہ عام سفر جسے سفر کہا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے نا اپنے ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, جس کو عموماً کوئی سفر سمجھا نہیں جاتا ہے. جس کو سفر کو سفر سمجھا جاتا ہے وہاں پہ عورت کا محرم کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے حادی سے سمجھ آتی ہے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات ہیں وہ مدینہ سے باہر جا کے کام کرتی تھیں, سب کچھ کرتی تھیں, تو عام جگہوں پہ کوئی عورت اپنے ہی شہر میں کسی جگہ پہ چلی جاتی ہے عام روٹین میں جسے سفر نہیں شمار کیا جاتا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ باپردہ ہونا اور فلاں ہونا وہ تو چیزیں ساہے ہوتی ہیں, لیکن جو محرم کی شرط ہے ہر وہ جانا آنا جسے سفر کہا سمجھا جا سکتا ہو, جس میں نماز بھی قصر ہوتی ہو اور انسان سمجھ سکتا ہو کہ یہ سفر ہے, وہ ان عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو سزا ہے زنا کی, یاد رکھ لیں کہ یہ حدود ہیں, ان میں دو تین باتیں سمجھ لیں. نمبر ایک, کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان سے انسان انکار کرے تو انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب الایمان میں امام بخاری نے جو بیان کی ہے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان نے کوئی ایسا گناہ کر لیا اور دنیا میں اس کو وہ سزا دی گئی, یعنی اس پہ جو حد مقرر ہے وہ نافذ ہو گئی تو اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا, اور اگر کسی وجہ سے اس پہ وہ سزا نہیں نافذ ہوئی ہے تو وہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے, اللہ چاہے تو اسے چھوڑ دے, وہ اپنی طرف سے توبہ اور استغفار کرتا رہے, اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اللہ چاہے تو اسے جو ہے وہ یعنی سزا دے دے گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت سے اس طرح کا واقعہ ہو گیا, وہ خود آئی کہ مجھے سزا دے دی جائے تاکہ میرا گناہ معاف ہو جائے. جی, یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. انسان اگر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا معاف کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر انسان کنفرم ہونا چاہے کہ میں تو نکلنا ہی چاہتا ہوں, تو بہتر پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ نے گناہ پہ پردہ ڈال دیا ہے تو انسان اس کو اندر اندر توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. لیکن اگر انسان کے پاس اتنا ایمان موجود ہے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر سکتا ہے, تو ایسا ایک واقعہ بھی اس دور میں ہوا تھا کہ ایک عورت سے یہ جرم ہو گیا اور وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ اقرار کرنے کے لیے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بار اس سے اعراض فرمایا تاکہ یہ کسی طرح ہٹ جائے اور پھر بھی توبہ استغفار کرے, لیکن جب اس نے اصرار کیا تو اس میں یہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ کون دوسرا شخص مد مقابل دوسرا تیرے ساتھ کون ہے, یہ نہیں پوچھا گیا ہے, یہ نہیں پوچھا گیا ہے, تاکہ جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے وہ ڈلا رہے. تو اس عورت کو سزا دے دی گئی تھی. نمبر دو, یہ بات ذہن رکھنی چاہیے. نمبر تین, کہ جتنی بھی حدیں اسلام نے مقرر کی ہیں, قصاص کی حد ہے یا چوری میں ہاتھ کاٹنے کی حد ہے یا زنا کے رجم کی حد ہے, تو یہ کوئی انسان انفرادی طور پہ نہیں دے سکتا ہے. یعنی میں کہوں کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا, میں قتل کے بدلے قتل کر دیتا ہوں, تو یہ بطور ایسا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس سے گویا کہ بدلہ لے لیا ہے. اسلام کے مطابق نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جتنی بھی حدیں ہیں یہ عدالت کے تھرو سے ہوتی ہیں. عدالت جو ہے وہ اسلامی, اگر قانون موجود ہے تو اسلامی قانون کے تحت ہی اس کو قتل کا بدلہ قتل, یا چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹنا, یا زنا کا بدلہ اگر شادی سے پہلے ہے تو کوڑے لگانا, شادی کے بعد ہے تو سنسار کرنا, یہ جو ہے اسلامی عدالت کے تھرو ہو سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا اور اس نے خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ قاتل کو قتل کر دیا, تو یہ قصاص نہیں سمجھا جائے گا, یہ قتل کے بدلے میں ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے پھر خود قتل کر دیا ہے. تو جتنی بھی حدیں ہیں, حدود ہیں, یہ سارے کے سارے اسلامی عدالت کے تھرو ہوتے. اب اگر اسلامی عدالت نہیں ہے, ایک منٹ, اب اگر اسلامی عدالت نہیں ہے تو اس میں اللہ سے استغفار کیا جائے, معافی مانگی جائے, یہی ہو سکتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ یعنی اس طرح کر کے کوئی انسان اپنے طور پہ جو ہے اس کی جو ہے وہ سزا نافذ کر سکتا ہے. امید ہے کہ ساری باتیں سمجھ آ گئی. جی جی سسٹر، جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس بچی کی شادی ہوتی ہے، نمبر ایک تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اصل میں اس خامد اور بیوی کا ملنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں دو خاندانوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے۔ ساس اور سسر کی خدمت کرنا، جو یعنی خامد ہے، خامد ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت پر اپنی بیوی کو بھی ساتھ لگائے۔ یہ اس خامد کی ذمہ داری اور اس کی عقل مندی میں آتا ہے۔ ایک بات ذرا سمجھ لیں کہ اگر خامد بیوی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھنا جو ہے وہ تو اللہ کا حکم بھی ہے، خامد کا وہ حکم ماننا بھی بیوی پہ فرض ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیا، یعنی دینی مسائل کے علاوہ سے۔ اگر خامد بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے تو نے نہیں جانا، تو بیوی کے لیے وہ خامد کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خامد ہے، جس کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کو سنبھالنا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ اس چیز کا پابند کرے کہ میرے ماں باپ کی خدمت بھی تو نے کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے اسلوب ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مثال میں ایک بات کرتا ہوں، تو جو بہو ہے، مثال طور پہ ساس سسر کی بجائے دوسری سائڈ پہ اگر آ جائیں، تو ساس اور سسر جو ہیں وہ اپنی بہو کو کی خدمت کرنا یا ان کا خیال رکھنا، یا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ نہیں ذمہ دار ہیں۔ یعنی ایک جس طرح کہ اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح تو اپنی بہو کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، لیکن ایک حسن سلوک ایسا ہے جس کا ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ اپنی جو بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طرح بہو جو ہے وہ جیسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، ایسے ساس سسر کو سنبھالنے کی ذمہ دار تو نہیں ہے، لیکن جو ہمیں اسلام نے اخلاق دیا ہے، اس اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، ادب کرتی ہے، ویسے ہی اپنے ساس اور سسر کا جو ہے وہ اہتمام کرنا اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا اس کے خامد کی خدمت کرنے کا حصہ ہے، خامد کی خدمت کرنے کا معاشرے میں ایک حصہ ہے۔ اصل میں ایک بات سمجھیں کہ دین کے جو بہت سارے کام ہیں نا، اس کو عرف عام میں رکھا گیا ہے کہ جیسے لوگوں کے ہاں ایک عرف ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، اس کو خاص طور پہ کچھ اس طرح کے مسائل میں یہ لحاظ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں کون سی چیز ہے جو اچھے اخلاق میں آتی ہے، مروت میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بہو جو ہوتی ہے وہ اپنے خامد کی خدمت کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے، اور ساس اور سسر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسے وہ اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی اس کو بھی ایک اولاد کا فرض سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری اسی طرح جو ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے دونوں طرف سے یعنی خیال رکھنا چاہیے اس بہو کی طرف سے بھی اور ساس اور سسر کی طرف سے بھی. ساس اور سسر اس کو اولاد کا درجہ دے اور وہ اس کی ان کی خدمت اپنے خامد کی خدمت کا حصہ سمجھے. یہ اخلاق میں آتا ہے, اخلاق حسنہ یہ اخلاق کا ایک چیز ہے. اور ہمیں بیوی کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں اسلام میں, اس میں پہلی خوبی اس بیوی کی اخلاق ہے کہ اذا ترضون خلقہ, جب اس کے اخلاق سے راضی ہو جائے تو یہ اس کے خامد کی آتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھلانا کسی طرح بھی ہو, اگلا انسان کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا ہے, وہ کھانا جتنا بھی کسی کو بھی کھلایا جائے تو اللہ اس میں اجر ضرور دیتا ہے. اب اگر لوگ اس میں 500,000 لوگ کھانا کھاتے ہیں کچھ دیتے ہیں, انسان اگر دے سکتا ہے تو دے دے, نہیں دے سکتا تو نہ دے. مساجد میں اگر لوگ گھر, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو کھلانا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اجر و ثواب ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ کھانے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہو, لیکن اس ضائع ہونے کے ڈر سے یہ بھی نہیں کر دینا چاہیے کہ لہذا دوسروں کو ہم کھلائیں ہی نہ اور وہ بالکل نظام ہی بند کر دیا جائے. دونوں طرف سے افراط اور تفریط جائز نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا کھانا کھلانا, دوسروں کو افطاری کروانا, خواہ وہ خود افطاری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں تو تب بھی دوسرے کو افطاری کرانا, یہ باعث ثواب ہے. یہ نظام بھی رکھنا چاہیے. اور اس نظام میں جو ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ضائع کیا جا رہا ہے, ضائع ظاہر ہے کہ وہ اخلاص تو ضروری ہے نا, شو کیا جائے یا نہ کیا جائے, ظاہر ہے جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا تو وہ شو تو ہوں گے نا, وہ تو پتا ہوگا نا کہ ان لوگوں کو کھانا کھلا, لیکن اس کھانے میں یہ ظاہر کہ میں ہوتا ہوں تو میں کھلانے والا, ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ انسان مناسب انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رات کو نماز پڑھو, رشتہ داروں کو جو ہے یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جاؤ گے. اور انسان خاص طور پہ رمضان میں کسی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے, یعنی ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی افطاری کروا دیتا ہے, تو اس کو افطاری کروانے والے کو بھی پورا روزے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے اس اگلے بندے کے اجر سے کم کیے بغیر. تو یہ جو ہے دونوں طرف سے ہمیں بات کو سمجھنا ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی یہ جو ٹیکسٹ میں بات لکھی گئی ہے,
لیکن مسجد امریکہ میں مسجدوں میں نے کہتے کہا کہ بعض مساجد میں گائے کے دودھ کبھی پڑھاتے ہیں, پڑھنے سے پڑھاتے ہیں کبھی نہیں پڑھاتے, اور کبھی یہاں لیٹر بھی کبھی دو تین لیٹر یہاں میں سے کبھی دو اکٹھے اور ایک علیحدہ پڑھا جاتا ہے اور کبھی تین اکٹھے پڑ جاتے ہیں. اس سے ہم لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, اس لیے پلیز ہمیں تھوڑا سا واضح کر دیں کہ کیا بنا ہے یا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس کا نام دین ہے نا, یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. کوئی بھی انسان کا اپنا ذاتی قول، ذاتی رائے دین نہیں بن سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو صحابہ نے سمجھا تو صحابہ کرام کے جو کچھ ذاتی اقوال، ذاتی اجتہادات ہیں ان کے مد نظر یا صحابہ کی جو سمجھ ہے اس کے زیر اندر آ کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد ائمہ کرام کا دور آیا ہے. تو ان ائمہ کرام نے بھی جو دین کو سمجھا ہے اتنا، مطلب جو ان کی سمجھ ہو سکتی ہے وہ ہماری سمجھ یقیناً نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں امام نے اس کو یوں سمجھا ہے، تو یقیناً میری اور آپ کی سمجھ سے زیادہ حق ہے کہ ہم ان کی سمجھ کو فالو کریں. لیکن یہ پتہ تو چلے نا، ایک ہے کہ کسی امام سے اس حدیث کا بارے میں تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں یہ پتا ہے کہ اس امام نے یہ فرمایا ہے. تو اگر ذاتی فرمان کسی کا آتا ہے اور اس کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی دوسرے انسان سے، کسی دوسرے امام سے، کسی دوسری کتاب سے ملتی ہے، تو ہم جس کے مکلف ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے کے مکلف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین اور ائمہ کرام، یہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں نا، اصل میں یہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ کہیں ایسا ہے کہ دین کے جو ہے وہ چار راستے الگ الگ بتا دیے، نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں احادیث بکھر گئی تھی، قرآن مجید کی طرح باقاعدہ نہیں لکھا گیا تھا. جس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ دور دور جنگوں میں گئے، اسی طرح احادیث بھی بکھر گئی. پھر صحابہ کے آخری دور میں، تابعین کے دور میں، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا جاتا رہا اور احادیث کو جمع کیا جاتا رہا. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے اور ان کو مرتبہ یا ان کا نام نام گرامی تاریخ میں اس لیے اجاگر ہو گیا کہ وہ اس وقت جو بنو عباس کی آگے خلافت چلی، اس کے اندر انہیں وہاں پہ بغداد میں جو ہے عراق میں چیف جسٹس کے عہدے پہ کر دیا گیا تھا. تو جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ایک معیار ملا اور ان کو جو ہے وہ ایک نام ملا. تو جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، جو سمجھیں، اس کے مطابق جو ہے وہ ایک قانون یا رول بتا دیا. لیکن اگر کسی مسئلے میں حدیث نہیں ملی یا کوئی مسئلہ نہیں قرآن حدیث میں ملا، تو اب باقی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے ایک مسئلہ تو بتا دیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ میرے اس ذاتی رائے کے مقابل میں کہیں بھی کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث کو جو ہے وہ اپنا لینا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس رات فوت ہوتے ہیں، اس رات امام شافعی مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اتنا ڈفرنس ہے. تو وہ ان کے بعد آئے، پھر امام مالک رحمہ اللہ آئے، اور سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے. ان ائمہ کرام کا قطعاً مقصد نہیں تھا کہ ہم کوئی فرقہ بنا رہے ہیں یا کوئی دستور مستقل بنا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھاتے رہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب انسان کسی استاد کا کوئی شاگرد ہوتا ہے تو وہ ایک کبھی کبھی نسبت کے طور پہ کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں یا ہم فلاں کے شاگرد ہیں، جیسے کوئی علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ لیتا ہے تو نام کے ساتھ علوی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے کہ اس طرح کر کے امام شافعی کے پاس پڑھنے والے شافعی کہلائے، اور امام مالک کے پاس پڑھنے والے مالکی کہلائے، اور امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے والے. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں تھا. جی، سب سے آخر میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آئے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور سب سے آخر میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آئے، جن کے دور میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے احادیث میں کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، بلکہ کسی فن میں بھی ان کی کوئی کتاب معروف نہیں ہے جو انہوں نے خود لکھی ہو. امام شافعی نے احادیث میں ان کی یعنی ان کے مسائل میں ان کی کتاب الام لکھی گئی. امام مالک رحمہ اللہ نے کہ موطأ امام مالک کے نام سے احادیث جمع کیں, اور خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے کہا تھا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم موطأ کو اسلامی خلافت کا دستور بنا دیتے ہیں. تو امام مالک نے اجازت نہیں دی تھی کہ اس میں میرے ذاتی اجتہادات اور میرے ذاتی اقوال بھی ہیں, تو میں پوری امت کو کسی ایک شخص کے پجاری نہیں بنا سکتا ہوں, تو اس کی اجازت نہیں دی تھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی جو ہے وہ مسند احمد لکھی, اور جس میں 40,000 تقریباً احادیث کا مجموعہ ہے. امام احمد بن حنبل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہوگی. تو کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جسے ہم کہہ دیں کہ 100% اس کے پاس علم آ گیا ہے اور وہ معصوم عن الخطا ہو گیا ہے, اور اس کا جو ہے وہ کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ اللہ نے صفت صرف انبیاء کو دی ہے. امام یعنی احمد کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا زواہد مسند, اور اس میں اپنے باپ کے اس دعوے کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے, تو وہ احادیث جمع کی جو مسند احمد میں نہیں تھی. تو زواہد مسند کے نام سے عبداللہ بن احمد کی کتاب اب بھی موجود ہے, جو مسند احمد کے بعد جو ہے وہ کتاب آئی تھی. تو اس لیے یہ دعویٰ کر دینا کہ کسی امام کو 100% پورے اسلام کا علم تھا, ایسا نہیں. یہ ایک نسبت تھی جو ان کے شاگردوں میں موجود تھی. تقریباً 400 سال تک ایسا ہی چلتا رہا. 400 سال بعد یہ ایک تعصب شروع ہوا کہ میرا استاد تیرے استاد سے بہتر تھا, میرا استاد تیرے استاد سے بہتر تھا, جس کے نتیجے میں 200 سال بعد 600 ہجری میں مصر کے قافلے جب مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے تو کچھ لوگ نہیں, سب سے پہلے مصر کے اندر ان قافلوں نے شور اور یعنی مچایا کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. تو حکمرانوں نے ایک ہی ملک میں ایک ہی چیز کے لیے 4 عدالتیں قائم کر دیں کہ حنفی حنفیوں سے فیصلہ کراؤ, شافی شافی سے, مالکی مالکیوں سے, حنبلی حنبلیوں سے. پھر یہ مصر کے قافلے جب حرم میں حج کے لیے آئے تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی شور مچایا, میں شافی ہوں, میں حنبلی ہوں, میں حنفی ہوں. تو اس لیے مجبوراً اس وقت وہ ایمان تقویٰ جو صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں اور شروع کے خلفاء کے دور میں تھا وہ موجود نہیں تھا. تو سن 600 ہجری میں اس مکہ مکرمہ میں جہاں 313 بتوں کو توڑ کے ایک خدا پہ جمع کیا گیا تھا, وہاں پہ 4 مسلے بنا دیے گئے تھے, 4 سائڈیں. ایک سائڈ پہ حنبلی نماز پڑھیں گے, ایک سائڈ پہ جو ہے وہ شافی, ایک سائڈ پہ مالکی, اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ حنفی پڑھیں گے. اور یہ جو ہے ایک ہی نماز کی 4 جماعتیں ہوا کریں گی, ہر ایک مسلک اپنی اپنی الگ سے جماعت کرائے گا. یہ جب سن 600 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تو پورے تاریخ اسلامی میں ایک تاثر بیٹھ گیا کہ 4 مذہب برحق ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ 4 ائمہ کرام برحق ہیں. 4 ائمہ کرام کو ماننا چاہیے, 4 کی بات تسلیم کرنی ہے, اور 4 ہی ہمارے لیے رہبر ہے, 4 ہی ائمہ کرام ہیں. لیکن بس بات صرف اتنی سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف اگر امام کی بات آتی ہے اور دوسری طرف حدیث مل جاتی ہے بخاری میں, مسلم میں, فلاں میں, تو ہم صرف یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے, اچھا تو جو ہے امام سے بڑا گیا, کیا امام کو اس کا پتہ نہیں تھا. یہ غلط بات, اس لیے کہ ان ائمہ کرام نے جو ان تک پہنچا اس کے مطابق بتا دیا, اور جب انہوں نے یہ خود کہہ دیا ہے کہ ہمارے بعد ہماری حدیث کو مان لیا جائے, تو یقیناً ان کے بعد حدیث کو ماننا ہی اس چیز کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مان رہے ہیں. اس لیے انسان پہلے نمبر پہ چاہے وہ شافی کہلائے, چاہے وہ مالکی کہلائے, چاہے وہ حنبلی کہلائے, چاہے وہ حنفی کہلائے, اسے یہ چاہیے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز میں, یا جو میں طریقہ کوئی دوسرا کر رہا ہے, اس میں دیکھ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اگر اسے فرمان کا پتہ ہے یا اسے کہیں سے پتہ چل گیا تو بات ختم. کو فالو کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے. جی میرے کہنے کا مطلب یہ, میرا یہی مطلب, یعنی ان ائمہ کرام کو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے وہ برے ہو گئے ہیں فلاں ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, پہلے اس کو سامنے رکھنا ہے. چاہے کوئی شافی کہلائے, چاہے کوئی حنبلی کہلائے, چاہے کوئی مالکی کہلائے, لیکن اصل بنیاد یہ ہو کہ یہ والی بات یا یہ والی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ثابت ہے تو نہیں ٹھیک ہے. چاہے وہ حنفی ہے, چاہے وہ شافی ہے, چاہے وہ مالکی ہے, معیار یہ ہونا چاہیے. تو جس طرف مرضی ہو, اور لیکن ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تلاش کر لیں گے تو بات ختم. اب کوئی انسان کہے گا جی ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنی دلیلیں دے دیتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنی, ایسا نہیں ہے. جو انسان تحقیق کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے راستے واضح ہو جاتے ہیں, اور جو انسان اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. انسان دلائل, دلیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جان پڑھ کے جب اس طرف چلتا ہے تو جتنی انسان نے کوشش کی ہوگی اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا, جتنی اس نے کوشش کی ہوگی اتنا اللہ اس سے لازمی جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے اصل منہج دستور. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ جی یہ مالکی ہیں, یہ جی فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, اس میں یہ ذہن رکھ لیں کہ پاکستان میں جی حنفی زیادہ ہیں اور یہاں پر جی شافی یا مالکی ہیں یا فلاں ہیں. تو اصل چیز سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں آتا ہے. اصل میں ہماری اس امت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ سن 600 ہجری کے بعد ایسے ایسے یعنی ایک ضد اور عناد چل پڑی کہ ان تمام ائمہ کرام نے جو خود نہیں کہا تھا, بعد کے لوگوں نے ان کے مسائل کو اور ان کے اقوال کو پکڑ کے ایک مستقل منہج بنا دیا اور یہ کہا کہ یہ مذہب ہے, یہ دستور ہے, اور اسی کی اس کے مطابق پھر احادیث سے معنی لینا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ فتنے پیدا ہو گئے. اور میں یہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جیسے دین اسلام پہ عمل کرنا ایک آزمائش ہے دنیا کے اندر, ایسے دین اسلام کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان کرنا یہ بھی جو ہے وہ ایک امتحان ہے, یہ بھی ایک امتحان ہے. تو انسان جتنی اب کوشش کرے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی, اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات نا, یہ جو آپ نے وطروں کی بات کی ہے اس میں ایک بات سے ہمیں رکھ لیجیے گا. ایک ہوتی ہے نفل نماز اور ایک ہوتی ہے فرض نماز. جو فرض ہے نا مردوں کے لیے اس کو اکٹھا ہونا زیادہ ثواب ہے, نماز کی بات کر رہا ہوں. اور ویسے جو فرائض ہوتے ہیں نا ان کو اجتماعی طریقے سے ادا کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ پردے کی وجہ سے عورت کو گھر میں نماز فرض نماز بھی پڑھنا زیادہ ثواب کہا گیا ہے, زیادہ ثواب کہا گیا ہے. لیکن عمومی طور پہ فرائض جو ہوتے ہیں وہ کٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں. جو نوافل ہیں نا, چاہے وہ کس طرح کا بھی نفل صدقہ خیرات دینے کا ہے, نماز پڑھنے کا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو اس کو جتنا انسان الگ ہو کے چھپ کے جتنا بھی کرتا ہے چھپا کے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے. اب یہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں یہ جو کیٹاگری ہے یہ نفلوں کی کیٹاگری, یعنی سنت نفل وتر یہ کیٹاگری ایک ہی ہے, بس اس ایک کیٹاگری میں کوئی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ وتر ہے, جیسے کہ سنت کوئی نفل کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, لیکن کیٹاگری یہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں وتر اگر کوئی انسان تنہائی میں پڑھتا ہے الگ پڑھتا ہے تو زیادہ اجر ہے. باقی یہ ہے کہ وتر پڑھنے کے یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے, تین اکٹھے بھی پڑھے گئے ہیں, دو پڑھ کے سلام پھیر کے ایک الگ بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو دعا وتر کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے یعنی تلاوت کرنے کے بعد آخری رکعت میں رکوع سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے, اور اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا یا اللہ اکبر کہنا کوئی ایسا ثابت نہیں ہے. اور یہ جو وتر کی دعا ہے کوئی انسان جان بوجھ کے بھی نہیں پڑھتا ہے تو تب بھی بتایا گیا کہ اس کا وتر صحیح ہو جائے گا.
جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو تب بھی وتر صحیح ہو جائے گی. یعنی وتر اصل اس نیت کا نام ہے. دعا پڑھ لیں تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور جان بوجھ کے بھی اگر چھوڑ دی جائے گی تو تب بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو پہلے نمبر پہ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہائی میں اکیلے میں نماز پڑھی جائے وتروں کی جو بھی نوافل ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر اجتماعی طور پہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, دو پڑھ کے ایک الگ سے پڑھنا یا تین اکٹھے پڑھے جائیں تو درمیان میں نہ بیٹھا جائے, دونوں طریقوں سے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. مذہبی لیڈر سے بات سے لا علمی ہے. اصل میں جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں وہ اس بات سے لا علم ہے یا فلاں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ معافی دے, ہم جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ہیں ہم نے دین کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جو دین ہے یہ ایک فضول چیز ہے. جو دینی مدارس ہوتے ہیں عالم بننے کے لیے جو جگہیں بنائی جاتی ہیں وہاں پہ ہم اکثر اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جو کہ نہ ہی اسکول میں چل سکے, نہ ہی کاروبار میں کامیاب ہو سکے, محلے میں چوریاں کیں اور ذہنی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ لو اس کو جو ہے وہ مدرسے میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, تقریباً 90% یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے. اب یہی 90% لوگ جب آگے معاشرے میں جائیں گے تو ان کی کیا ذہنیت ہے, ان کے پاس کیا دماغ ہے کہ وہ مسائل حل کر سکیں, تو کیا ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے. اس لیے قصور اس دین کے سسٹم کا نہیں ہے, یہ دین کے یا مدارس کے سسٹم کا قصور نہیں ہے. قصور یا غلطی جو ہے وہ یہاں پر ہے, غلط چیز یہاں پر ہے کہ ہم اپنے ہونہار بچوں کو جب نہیں بھیجیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کس فیکٹری کا اصول ہے کہ اس میں آپ مال تو خام ترین گندا ترین دیں اور کہیں کہ رزلٹ ہمیں 100% اچھا کر کے دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں. تو پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کوئی ترقی کرے تو یہ کسی کا کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے, سب کا ہے. سب کہیں کہ ہم اپنے جو ذہین بچے ہوں گے ان کو دین کے عالم بنائیں گے. نمبر دو, اگر کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے کسی بھی سے بھی آپ پوچھیں تو یہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب نے بچا دیا تو بات ختم, بتا دیا نہیں. پوچھیں مولوی صاحب یہ مسئلہ کس حدیث میں آیا ہے, اگر قرآن میں تو کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, حدیث میں تو کس میں ہے, اور وہ کون سی کتاب ہے. اور انسان کو اپنی اتنی سمجھ بوجھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے تو رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین اسلام کے وہ بنیادی چیزیں, مصدر کہاں کہاں سے اسلام لیا جاتا ہے, کون کون سی کتابیں, کچھ نہ کچھ تو علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہم اتنا بھی علم حاصل نہ کریں اور پھر کہیں گے جی ہمیں تو گمراہ کر دیا جاتا ہے فلاں, کچھ اپنا بھی قصور ہے نا ہمارا. تو انسان جب دلیل کے پیچھے لگتا ہے تو وہیں پہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا مولوی صاحب مجھے بتا سکتا ہے اور یہ والا مولوی صاحب مجھے نہیں بتا سکتا ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں جو ہمیں دین کے لحاظ سے پیچھے لے جا رہی ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جی سسٹر جنہوں نے ہینڈریس کیا مائک پہ آ سکتی ہیں, اب مائک لے سکتی ہیں. آپ کی جی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. جی آواز آپ کی آ رہی ہے. اور اب جب میں کمپیریزن کرتی ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ دین کا عشق کو حاصل نہیں کرتے
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سمجھ دے اور استقامت دے. دوسرے نمبر پہ سسٹر ایسا ہے کہ انسان بالکل مکمل طور پہ اگر یہ تہیا کر لینا کہ میں نے کسی استاد کو نہیں چننا ہے اور میں نے جو ہے وہ براہ راست قرآن کو حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے تو ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیں کمی کوتاہی غلطی سب میں ہے, کوئی انسان دنیا میں فرشتہ نہیں بن سکتا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ضرور علم حاصل کرے. ظاہر بخاری بھی پڑھنی ہے, مسلم بھی پڑھنی ہے, تو تب بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی انسان کو استاد تو چاہیے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل سے نوازا ہے نا, عقل سے جو نوازا ہے, اس پہ انسان تھوڑا سا سمجھ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, جب دین کے وہ اس نقطہ نظر سے پڑھنا شروع کر دے کہ میں نے ہر چیز پہ دلیل لینی ہے, ہر چیز پہ حدیث لینی ہے, قرآن لینا ہے, صحابہ کرام کا عمل لینا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی کہیں نہ کہیں مدد جو ہے وہ ضرور فرماتا ہے. تو بہرحال منہج یا دستور ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بالکل ہی دینی حلقوں کو یا دینی پروگرام کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں انسان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی محنت میں, کسی نہ کسی سیٹ اپ میں کچھ نہ کچھ جو ہے انرول رہنا چاہیے, تاکہ انسان انفرادی طور پہ اس کے بھٹکنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں بنسبت سب لوگوں کے ساتھ اس کے کم چانس ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مختصر سے بات کو کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگوں نے خود اپنے پہ مسلط کر لی ہوئی ہیں. یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نمازوں کے یہ جو رکعات کی تعدادیں لکھی ہوئی ہیں یہ
پتہ نہیں کس نے لکھ دی ہے, اور آگے سے آگے چلتے چلاتے کہاں سے چلتی چلتی تصور میں بیٹھ گیا کہ یہ اتنی رکھتے ہیں اتنی رکھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سنت نوافل پڑھنے چاہیے, لیکن جس چیز کو نماز نماز کہا جاتا ہے نا وہ صرف اور صرف فرض ہے. جس چیز کو نماز کہا جاتا ہے وہ صرف فرض ہے. میری بات ذرا سمجھیے گا, میرا یہ نہیں مطلب کہ میں اس چیز کی کوئی کمی کرنے کی کوشش کروں, لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں. جس چیز کو نماز کہا جاتا ہے وہ فجر کے دو فرض ہیں, زور کے چار فرض ہیں, عصر کے چار فرض ہیں, مغرب کے جو ہے وہ تین فرض ہیں, اور عشاء کے چار فرض ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث سنی ہوگی, ایک بدو آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ نے اس کے فرائض صرف بیان کیے. اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اس پہ میں زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدق, یہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ اگر یہ اپنی بات پہ پکا رہا تو کامیاب ہو گیا. تو اصل نماز یہ ہے, اس میں باقی کوئی شک نہیں کہ سنت موقعہ جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے. فجر کی دو سنتیں ہیں, زور سے پہلے چار بھی ہیں دو بھی ہیں, اسی طرح زور کے بعد دو ہیں, اسی طرح مغرب کے بعد دو ہیں, اسی طرح عشاء کے بعد دو ہیں, لیکن یہ موقعہ کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے جو فرض کی حیثیت. اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھنی چاہیے, اور نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ چھوڑنی چاہیے, لیکن اس کو فرض نہیں سمجھنا چاہیے. کسی وقت تعلیم کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے اگر یہ بھی چھوڑ دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا جو غیر موقعہ جنہیں کہا جاتا ہے ان میں تو کچھ ہے بھی نہیں. اب جو ہے وہ عشاء سے پہلے کی چار سنتے ہیں جی غیر موقعہ ہیں, یہ کہاں پہ ہیں؟ عشاء سے پہلے کے چار رکعات کہیں بھی ثابت نہیں ہے, کہیں ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں عصر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہی کوئی مستقل عمل ہے نہ ہی کوئی صحابہ کا مستقل عمل ہے. ہاں یہ دعا ضرور موجود ہے کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے چار پڑھ لے, تو اس لیے وہ ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں درجہ دینا چاہیے کہ وہ کوئی ہیں. اسی طرح اب چونکہ وہ ایک ہمارے سامنے چیز آ گئی ہوئی ہے, اسی طرح جیسے عصر سے پہلے کہ وہ چار اب سنتے ہیں اسے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ نفل کی طرح ہے, ایسے ہی مغرب سے پہلے بھی دو رکھتے ہیں دو نفل ہیں, لوگ اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو پڑھ لے جو نہ پڑھے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. مغرب سے پہلے کے دو نفل, عشاء کے پہلے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں مسجد میں انسان گیا ہے بیٹھنے سے پہلے دو رکھتے پڑھ سکتا ہے. یہ اصل نماز ہے, یہ اصل جو وتر کی نماز ہے وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ مت کہیں کہ وتر عشاء کی نماز کا حصہ ہے. وتر اصل میں رات کی نماز ہے, وہ اصل میں رات کی یوں سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے, وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ. لیکن یہ ایک تصور بیٹھ گیا, جو ہی آپ بچے کو کہیں گے جی 17 رکعتیں پڑھنی ہے تو وہ تو ادھر بھاگ جائے گا, کہاں ہے 17 رکعتیں. آپ پہلے انہیں صرف فرض کی عادت ڈالیں, صرف فرضوں کی, اور سنت موقعہ کی بھی آہستہ آہستہ عادت ڈالیں. سنت غیر موقعہ کو وہ اہمیت نہیں ہے, نہ ہی نوافل کو. اب یہ جو مغرب کے بعد دو سنتیں دو نفل, عشاء کے بعد دو سنتیں دو نفل, زور کے بعد دو سنتیں دو, یہ دو دو نفل کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. ویسے تو انسان جو ہے وہ یعنی انسان جو ہے ویسے جو نفل ہے جتنا مرضی پڑھے, لیکن اس طرح کر کے کہنا کہ یہ نہیں پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا. آج ہی میں نے جمعہ پڑھایا, جمعہ کے بعد جو ہے وہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور میں عشاء کی تراویح اور نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی مجھے اجازت نہیں ہوتی. میں نے کہا وہاں باقی لوگ پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں وہ باقی تو عربی ہوتے ہیں وہ فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں, تو میں کیسے پڑھوں؟ میں نے 17 رکھتے پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ تو ہوتی نہیں ہے, پھر 20 تراویح پڑھنی ہوتی ہیں تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ کہ فرض نماز پڑھ لو بات ختم, باقی آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو رات کے 3 بجے پڑھ لو بات ختم ہو جائے گی, اس وقت اگر آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ ایک بہت بڑا ہوا بنا لیا اور پھر کہا کہ ہم اس کو پورا کیسے کریں. باتیں سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ بارے میں یعنی یہ ہمارا ہمیں جو ہے برحال اب کیا کریں, یعنی یہ باتیں تو صحیح تو یہی ہیں.
فرض کا سوال کرے گا اس کے سنت اور نفل سے, جی اس فرض یا سنت, اصل میں سوال جو ہونا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف فرضوں کا ہونا ہے, صرف فرضوں کا ہونا ہے, نہ سنت کا ہونا ہے نہ نفل کا ہونا ہے. ان فرضوں میں جو کمی ہوگی وہ فرض سنت اور نفلوں سے پوری کی جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کون انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا فرض 100% پورے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اصل سوال فرضوں کا ہے اور فرضوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی وہ سنت نوافل ان چیزوں سے پوری کی جائے گی. تو دین کو جتنا ہم نے مشکل بنا دیا اتنا مشکل ہے نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ لوگوں کو بنا کر پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ معافی دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف نہیں تھا کہ بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے اور کوئی ایک بدعت, ساری کی ساری گمراہی ہی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور انداز ہے, وہ ایک لغوی معنی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ لوگ اس طرح کر کے اکٹھ, یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نئے طریقے سے جماعت شروع کروائی تھی, جماعت پہلے سے تھی, صرف یہ تھا کہ پہلے دو دو تین تین کر کے لوگ پڑھتے تھے اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ایک ہی جماعت ہو جائے, یہ انہوں نے کیا تھا. یہ نہیں کہ جماعت انہوں نے شروع کروائی تھی, جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی تھی. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس میں مدد فرمائے. جی جزاک اللہ.